بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى جل جلاله وعم نواله، والصلاة والسلام على السيد الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى، أما بعد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. ان آیات میں اللہ تعالی قدرت کے کچھ دلائل بھی بیان فرما رہے ہیں، اور یہ بھی سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو، اللہ تعالی کی مخلوقات میں ایک ہی قسم کی مخلوق میں مختلف قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہی قسم کی مخلوق میں مختلف اس کی انواع ہوتی ہیں. جس طرح انسانوں میں بات چل رہی تھی پیچھے کہ کچھ لوگ ماننے والے ہیں، کچھ نہیں ماننے والے، کچھ نیک ہیں، کچھ نیک نہیں ہیں، کچھ وہ ہیں جو نبی کی فرما برداری کرتے ہیں، زیادہ کرتے ہیں، کم کرتے ہیں، درجات ہیں، نافرمانی کرنے والوں کے بھی اسی طرح درجات ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو، الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء. جب کوئی بات یقینی ہوتی ہے، سب جانتے ہیں، تو کہا جاتا ہے دیکھتے نہیں ہو. اب الم تر کا ترجمہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں، کر سکتے ہیں کہ کیا آپ کو معلوم نہیں، اے مخاطب کیا تجھے معلوم نہیں، یا اے مخاطب کیا تو نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا. اللہ کی قدرت، دونوں باتیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، قدرت بھی بیان کی جا رہی ہے اور ایک ہی قسم میں مختلف انواع اس کو بھی بیان کیا جا رہا ہے، جس سے دونوں باتیں ثابت ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا. فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها. پھر دیکھیے، ہم نے، یہ بھی کلام عرب میں ایک خاص انداز ہوتا ہے کہ الم تر ان اللہ انزل، اس کو کہتے ہیں غائب کا صیغہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اتارا، آسمان سے پانی اتارا. اور یہ بات پہلے آ چکی ہے کہ آسمان سے اتارا نہیں، اوپر سے اتارا، اوپر والے حصے کو آسمان کہا جاتا ہے. ہم جانتے ہیں کہ بارش آسمان سے نہیں آتی، بادلوں سے آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا. پھر آگے کیا ہونا چاہیے؟ فاخرجنا بھی ہونا چاہیے تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے پھل پیدا کیے، لیکن ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب دیکھو، فاخرجنا بھی ثمرات، ہم نے نکالا. پیچھے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے پانی اتارا. یہ کلام عرب میں اس طرح ہوتا ہے، یہ بلاغت، علم بلاغت میں اس کو التفات کہا جاتا ہے. جنہوں نے عربی کے کچھ قواعد وغیرہ پڑھے ہوں وہ اس سے شاید واقف ہوں گے. اور یہ خاص انداز ہوتا ہے، اشعرا کے اشعار میں بھی یہ بات ملتی ہے، اور اس میں بھی قرآن کریم میں بھی جگہ جگہ یہ تذکرہ اس طرح ملتا ہے ان اللہ. اور اس میں بھی بڑی باریکیاں ہیں جو علماء نے بیان کی ہیں. ہم تو آیتوں کے ظاہر پر جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا، یہ خود اللہ کی ایک عظیم قدرت ہے. پھر آگے فرمایا، فاخرجنا بہ ثمرات، اس پانی کے ذریعے سے، پانی کو اللہ نے ذریعہ بنایا، حالانکہ پانی اتنی عام چیز، پانی کو اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنایا، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہم نے پھل اگائے، زمین سے پھل نکالے، یعنی درخت ہو گئے، درخت سے پھل نکلے. اور ان پھلوں کا حال یہ ہے کہ مختلف الوانہا، جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں. رنگ مختلف ہوتے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ اقسام مختلف ہوتی ہیں، لون اقسام بھی آتا ہے، قسم بھی آتا ہے. کوئی سیب ہے، माल्टे हैं और नाशपाती है, तरह तरह के फल। पानी वही है, मिट्टी वही है, लेकिन फल मुख्तलिफ हैं। फिर एक ही किस्म के जो फल हैं उसमें भी अलग अलग रंग, सेब कई रंग के आते हैं, और फिर जायके में भी मुख्तलिफ हैं, जायके भी मुख्तलिफ हैं, उस लिहाज से भी मुख्तलिफ हो गए। तो मुख्तलिफ अकसाम के अनवाह के फल, और एक ही किस्म के फल में मुख्तलिफ रंग, और एक ही रंग के फलों में मुख्तलिफ जायके, ये सब कहाँ से हो रहा है? पानी सबका एक है। फ़ाख़र जनाब ही समरात मुख्तलिफ़न अलवानुहा, जिस तरह लोगों में भी है ना कि एक ही ख़ानदान, हम उसको थोड़ा सा पीछे चले जाएं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में वही ख़ानदान, वही अरब, वही ऊपर से चला रहे हैं, वही बनू इस्माइल। कोई नबी है, कोई सहाबी है, कोई मुशरिक है, बुत परस्त है, किसी का रंग जाहिर के एतबार से, अब ये तो बातिनी चीज़ें हो गई, जाहिर के एतबार से किसी में, किसी का रंग ये है, किसी का रंग दूसरा है, किसी के कुव्वत इस तरह है, किसी की कुव्वत के हाल मुख्तलिफ है, रंग का हाल मुख्तलिफ है, जिस्म के एतबार से मुख्तलिफ हैं, मुख्तलिफ अनवाह होती हैं। अलम तर अन्नल्लाह अनज़ल मिन अस्समाई माअ फअख़रजना बिही थमरात मुख्तलिफन अलवानुहा व मिन अलजिबाल, और ये मुख्तलिफ रंग होना, मुख्तलिफ किस्में होना, मुख्तलिफ जायके होना, चीज़ों का मुख्तलिफ होना, ये सिर्फ पैदावार के साथ नहीं है, नबातात के साथ ख़ास नहीं है, बल्कि जो चीज़ें बिल्कुल जमी हुई हैं, जमादात, हालांकि फल भी जमादात ही हैं, लेकिन कुछ किसी दर्जे में तो उसमें हयात पाई जाती है, इंसान में आला दर्जे की हयात है, जानवरों में उससे कम दर्जे के हयात हैं, जिसको कहते हैं हयात तो कामिल है लेकिन अकल कम है, समझदारी के लिहाज से वो कम है, और नबातात में हयात कुछ नज़र आती है, पत्थर वगैरह में कोई हयात नज़र नहीं आती, किसी दर्जे की हरकत नज़र नहीं आती आम हालात में, बाकी बास पत्थरों से पानी निकलना शुरू हो जाता है वो एक अलग चीज़ है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं देखो इसी तरह वो मिनल जिबाली, पहाड़ों में जुदतुन, जुदतुन की जमा है, इसका एक तर्जुमा हिस्सा, पहाड़ों के हिस्से हैं, पहाड़ों में बड़े बड़े हिस्से हैं जो बीदुन बाद सफ़ेद होते हैं, हमरुन बाद सुर्ख होते हैं, और फिर इन सफ़ेद और सुर्ख में भी मुख्तलिफ़ुन अलवानुहा, उनके रंग मुख्तलिफ होते हैं, कोई सफ़ेद है तो बहुत सफ़ेद, कोई हल्का सफ़ेद है, कोई सुर्ख है, कोई ज़्यादा सुर्ख है, कोई हल्का सुर्ख है, उसमें अलग अलग किस्में होती हैं, ब्राउन होते हैं, डार्क ब्राउन होते हैं, मुख्तलिफ रंग, एक रंग में भी मुख्तलिफ रंग होते हैं, मार्बल तरह तरह के, सब पत्थर पहाड़ हैं, मुख्तलिफ पहाड़ों के मुख्तलिफ अलग अलग पत्थरों के रंग होते हैं, मुख्तलिफ उन अलवानुहा, और बाज़े गराबी बसूद बिल्कुल सियाह, बिल्कुल सियाह होते हैं, नबातात में भी ये मुख्तलिफ हैं, और जमादात पहाड़ों वगैरह में भी ये चीज़ें मुख्तलिफ हैं, और वो मिन अन्नासी व दवाबी वल अनामी मुख्तलिफुन अलवानुहु कज़ालिक, लोगों में, जानवरों में, चौपायों में इसी तरह रंग मुख्तलिफ होते हैं, रंग मुख्तलिफ होते हैं का मतलब ये है कि उनका ज़ाहिरी देखने में रंग मुख्तलिफ, और उनका सेहत के लिहाज से मुख्तलिफ, उनके बातिनी रंग और उनकी अनवाह मुख्तलिफ, तबीयत, उनके अखलाक, उनकी सलाहियतें मुख्तलिफ, अल्लाह ताला का निज़ाम है, यह अल्लाह ताला का निज़ाम है। यहाँ पर एक बात जो मुफस्सरीन ने लिखी है काबिल गौर है कि जब अल्लाह ताला ने फलों का तस्किरा किया, और जो अरबी की कुछ नहव वगैरह से वाकिफ़ हैं वो ज़्यादा अच्छी तरह उससे उसको समझ सकते हैं, कि अल्लाह ताला ने जब फलों का तज़किरा फरमाया तो फरमाया मुख्तलिफन अलवानुहा, फतह के साथ, पहाड़ों का जब तज़किरा किया तो मुख्तलिफुन अलवानुहा फरमाया, लोगों का और चौपायों का तज़किरा किया तो मुख्तलिफुन अलवानुहु फरमाया, पहले वाले में मुख्तलिफन, दूसरे दोनों में मुख्तलिफुन, ہم نحو کے اعتبار سے دیکھیں تو ترکیب کے لحاظ سے پہلے والا مختلفاً جو ہے وہ حال بن رہا ہے، اور دوسری دونوں آیتوں میں مختلفن جو ہے وہ صفت بن رہا ہے. اس سے کیا فرق ہوا؟ ایک اشارہ ہے کہ صفت کسی چیز میں جب ہوتی ہے تو وہ قائم رہتی ہے، حال بدلتا رہتا ہے. اب پھلوں میں اس کا رنگوں کا مختلف ہونا حال ہے، اس لیے کہ رنگ پھل کا ایک دن ایک ہے، آہستہ آہستہ بدلتے ہوئے ایک ہفتے کے بعد تھوڑا رنگ بدل جائے گا، ایک ہفتے کے بعد اور بدل جائے گا. اس کو توڑ کر رکھ دیں تو چند ہفتوں کے بعد وہ بالکل سڑ کے اس کا رنگ بدل جائے گا. بہت جلدی اس کے رنگ بدلتے ہیں، اس کے ذائقے بدلتے ہیں. پہاڑوں کے رنگ اس طرح نہیں بدلا کرتے، انسانوں کے چوپایوں کے رنگ اس طرح نہیں بدلا کرتے. ومن الناس والدواب والانعام مختلف الوانه كذلك. بہرحال ان آیتوں میں ظاہر مفہوم واضح ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مختلف رنگ، مختلف قسمیں، مختلف مزاج یہ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے، حالانکہ سب کی اصل ایک ہے کہ پیداوار کی اصل پانی اور مٹی، اور اس کے بعد پھر اسی میں سے ایک ہی پھل میں سے مختلف انواع اور اقسام بھی نکلتی ہیں. پہاڑ اس کے بھی انواع مختلف، انسان آدم اور حوا سے ہیں، ایک دن مختلف اقسام ہو گئیں، انواع ہو گئیں، مزاج مختلف ہو گئے، رنگ مختلف ہو گئے، کتنا اختلاف پایا جاتا ہے. یہ سب چیزیں جب مختلف ہیں تو یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے. آگے فرمایا اللہ تعالیٰ کی قدرت بھی ہے اور ایک اللہ تعالیٰ کا عجیب نظام ہے. آگے فرمایا انما یخش اللہ من عباده العلماء، انما یخش اللہ من عباده العلماء. اس آیت کا پہلے تو ہم دیکھیں ترجمہ کیا بنتا ہے. آیت کا ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے اللہ کی خشیت رکھنے والے صرف وہ ہیں جو علم رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے اللہ کی خشیت صرف ان کو حاصل ہے جن کو علم حاصل ہے. علم نہیں ہوگا تو خشیت نہیں ہوگی. اور ظاہر ہے بعض لوگ اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھتے ہیں، بعض نہیں رکھتے. بعض زیادہ معرفت رکھتے ہیں، ان کی خشیت زیادہ ہے. بعض کم معرفت رکھتے ہیں، ان کی خشیت کم ہے. خشیت کس کو کہتے ہیں؟ عظمت کے ساتھ کسی کا ڈر ہو، خوف مع تعظیم دونوں کا مجموعہ، کسی کی عظمت بڑائی کی وجہ سے اس کا خوف ہو. ایک تو ہوتا ہے شیر کا ڈر، وہ خشیت نہیں ہے. ایک ہوتا ہے انسان کو کسی بڑے قابل احترام کوئی بزرگ ہیں، ان کی پٹائی کا کوئی ڈر نہیں ہے، ان کی ڈانٹ کا ڈر نہیں، بس یہ کہ اچھا کہیں ان کو ناراضگی نہ ہو جائے، کہیں ان کو میرے کسی عمل سے تکلیف نہ پہنچ جائے، اس لیے کہ ان کا احترام، ان کی عظمت دلوں میں ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی عظمت کتنی ہونی چاہیے؟ جب انسانوں میں اپنے والدین، اپنے بزرگوں کی ایک عظمت انسان کے دل میں ہوتی ہے، اسی سے تو انسان کو سکھایا جاتا ہے کہ دیکھو جب ان کی عظمت ہے تو ان کے خالق کی عظمت کتنی ہونی چاہیے. لیکن بعض لوگوں کے مزاج ہی وہ ہوں گے کہ ان کو کسی کی بڑائی، وہ بڑائی سمجھ ہی نہیں سکتے، کسی بڑے کو بڑا سمجھ ہی نہیں سکتے، کسی کی بڑائی کو وہ مان ہی نہیں سکتے، ہم ہی بڑے ہیں. جب یہ چیز انسان کے اندر آ جاتی ہے تو ان کے اندر خشیت نہیں آ سکتی. خشیت ایسے لوگوں کے اندر نہیں آ سکتی. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. پہلے فادخلی فی عبادی آتا ہے، پھر فادخلی جنتی. پہلے بندوں، اللہ کے نیک بندوں اور صلحاء کے ساتھ انسان جڑے گا، جس کو سورہ فاتحہ میں فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، جس کو قرآن میں فرمایا کہ واتبع سبیل من اناب الیہ، میرے طرف، مجھ سے تعلق رکھنے والے، مجھ سے رجوع کرنے والوں کا طریقہ اختیار کیجئے. جب ان سے انسان جڑے گا، وَكُونُ مَعَ الصَّادِقِينَ، جو قرآن کی آیت ہے اس پر عمل کرے گا، تو اس سے انسان کے دل میں اللہ کی عظمت اور خشیت پیدا ہوگی. یہ چیز سینہ در سینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منتقل ہوتی چلی آ رہی ہے، اور اسی طرح اس کو سیکھا جاتا ہے. یہ کتابی علم نہیں ہوتا، یہ زبانی علم نہیں ہوتا، یہ انسان کو من جانب اللہ عطا ہوتا ہے جب انسان اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرتا ہے. تو خشیت میں بھی لوگوں کے درجات مختلف ہیں. اصل خشیت کن کو حاصل ہو سکتی ہے؟ جن کو اللہ تعالیٰ کی معرفت. اس کا مطلب کیا ہوا کہ انما یخش اللہ من عبادہ العلماء. ہم عام طور پر علماء کا ترجمہ آج کل کی زبان کے لحاظ سے کریں گے تو وہ صحیح نہیں بیٹھے گا کہ جو علماء ہیں جو کسی مدرسے سے فارغ ہیں صرف انہی کو اللہ کی خشیت حاصل ہے، غلط ہو جائے گا. آج کل کی زبان میں علماء کہتے ہیں جس نے درس نظامی کی کتابیں پڑھی ہوں، لیکن قرآن و حدیث کے اصطلاح میں ایسی بات نہیں ہے. یہ تو بات کی اصطلاح ہے، بات کی اصطلاح ہے کہ عالم کہا جاتا ہے اس کو جو یہ تمام صرف نحو وغیرہ بلاغت یہ تمام علوم پڑھنے کے بعد پھر قرآن و حدیث تفسیر حدیث اور خاص کتابیں یہ پڑھ لے تو اور ہم کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، اس میں یہ عالم کہلانے کا مستحق ہے. اگر اس میدان میں لگتا ہے تو آگے بڑھے گا، ترقی کرے گا. میدان سے ہٹ گیا، کسی اور فیلڈ میں لگ گیا تو بھول جائے گا. تو بہرحال یہ ایک الگ علماء جو آج کل کی اصطلاح میں جن کو فارغ مدرسے سے فارغ ہونے والے کو علماء کہا جاتا ہے، وہ اس کا مطلب ہے کہ اس میں علماء، ان لوگوں میں علماء بننے کی صلاحیت پیدا ہو چکی ہے، صلاحیت پیدا ہو چکی ہے. لیکن قرآن کی اصطلاح میں علماء کون ہیں؟ وہ ہیں جن میں اللہ کی خشیت ہو. اب یہاں پر جیسے میں بتا رہا تھا دو ترجمے ہم کر سکتے ہیں. ایک ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خشیت صرف ان لوگوں کو حاصل ہے جن کو علم حاصل ہے. کون سا علم؟ اللہ کا علم، اللہ کی معرفت، اللہ کے بارے میں وہ جانتے ہیں تو بھی تو خشیت ہوگی. کفار و مشرکین کے اندر کہاں خشیت ہوگی، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں علم نہیں رکھتے. ایک بات ہو گئی. دوسرا اس کا ترجمہ بعضوں نے یہ فرمایا کہ علماء صرف وہ لوگ ہیں جن کے اندر خشیت ہے. علماء صرف وہ ہیں جن کے اندر خشیت ہے. پہلا ترجمہ کیا تھا؟ خشیت صرف علماء کے اندر ہوتی ہے. صرف علماء کے اندر، یعنی وہ میں نے مفہوم بتا دیا تھا کہ علماء سے مراد جو اللہ کے بارے میں علم رکھتے ہیں. جتنا علم ہوگا اتنی خشیت ہوگی. تو پہلا ترجمہ یہ تھا کہ خشیت صرف ان لوگوں کو ہوتی ہے جن کے اندر علم ہے. دوسرا ترجمہ ہوگا علماء صرف وہی ہو سکتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی خشیت ہے. اور دونوں طرف سے بات صحیح ہے، خشیت بھی انہیں میں ہوتی ہے جن کو اللہ کا علم ہے، اور علماء بھی وہی کہلا سکتے ہیں جن میں خشیت ہے. دونوں طرف سے بات صحیح ہے. انما یخش اللہ من عبادہ العلماء. کیوں ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ اللہ تعالیٰ کی خشیت کیوں ہونی چاہیے؟ خشیت کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟ اور علماء کے اندر اللہ کی خشیت کیوں ہے؟ علماء سے مراد یعنی جو اللہ کا علم رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو مسلمان اللہ کا علم رکھتے ہیں، مسلمان ہیں تو اللہ کا علم رکھتے ہیں، سنی سنائی باتوں کی وجہ سے نہیں، ویسے ہی واقعی وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا علم رکھتے ہیں، اللہ کی بڑائی کا علم رکھتے ہیں. تو جو اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی کا علم رکھتے ہیں ان کے اندر خشیت ہوتی ہے. خشیت کیوں ہوتی ہے؟ خوف کیوں ہوتا ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس لیے کہ ان اللہ عزیز، اللہ تعالیٰ تو بہت زبردست ہے تو اس کی خشیت ہونی بھی چاہیے. اور جس کے اندر خشیت ہوگی تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا معاملہ فرماتے ہیں؟ فرمایا غفور. تو دو صفتیں لائے، ان اللہ عزیز غفور، اللہ تعالیٰ وہ زبردست بھی ہے، انتہائی غلبے والا ہے، زبردست ہے، تو اس لیے خشیت بھی ہونی چاہیے. خشیت ہوگی تو اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے کہ غلطیاں جو ہوتی رہیں گی اللہ تعالیٰ بخشتے رہیں گے. آیتوں کا مفہوم واضح ہو گیا. یہاں پر بعض اور تفصیلی باتیں ہیں لیکن ان باتوں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. مفسرین نے یہاں پر اور بہت سی باتیں بیان فرمائی ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اقوال وغیرہ بیان فرمائے. ایک دو میں ذکر کر دیتا ہوں معرف القرآن کے حوالے سے، کہ جس سے ان آیتوں کو، یا خاص طور پر آیت کا جو اخیری حصہ ہے اس کو سمجھنے میں اور زیادہ مدد ملے گی. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، فرماتے ہیں لیس العلم بکثرت الحدیث ولکن العلم عن کثرت الخشیہ. علم، زیادہ حدیثیں کسی کو آ جائیں اس کو علم نہیں کہا جاتا، وہ تو زبانی کوئی غیر مسلم بھی یاد کر سکتا ہے نا. حدیثیں زیادہ کسی کو آ جائیں اس کا نام علم نہیں ہے. علم کثرت خشیت کا، اللہ کی خشیت جس کے اندر زیادہ ہوگی اس کا مطلب ہے علم زیادہ ہے. حقیقی علم تو وہ ہے جس کی وجہ سے اللہ کے ساتھ تعلق بڑھے. ہم یہ سب پڑھ رہے ہیں لیکن हम तो आजकल के उर्फ पे चलते हैं ना, आखिर में जाकर। और आजकल के उर्फ क्या है, जिसको ज़्यादा किताबें याद हैं, जिसको ज़्यादा हदीसें याद हैं, जिसकी ज़ुबान ज़्यादा अच्छी है, बोलने में अच्छा है, तकरीर कर लेता है, बातें अच्छी बता देता है, हम कहते हैं अच्छा बस ये है, यह आलिम है। हमने तो देख लिया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने दिखा दिया कि जो हजरत कुछ नहीं बोलते, दुनिया उनको भी, अल्लाह ताला जब मनवाते हैं तो दुनिया उनको भी मान कर रहती है कि नहीं, बोलना कोई ज़रूरी नहीं है, ज़ुबान का अच्छा होना कोई ज़रूरी नहीं है, बग़ैर बोले भी अल्लाह ताला उनको वो खशियत, वो मकाम देते हैं कि वो काम उनसे अल्लाह ताला लेते हैं जो उलमा भी नहीं कर सकते। ऐसे अजीब अजीब हजरात हजरात गुजरे, हर ज़माने में रहे। तो अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु के इरशाद है, फरमाते हैं कि देखो, ज़्यादा हदीसें किसी को आ जाएं, इसको इल्म नहीं कहा जाता, इल्म कसरत खशियत का नाम है। इसी तरह और मुख्तलिफ हजरात के अकवाल हैं, सबका हासिल तकरीबन यही है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इरशाद है कि हकीकी माने में फ़कीह, दीन की समझ रखने वाला फ़कीह वो नहीं है जो लोगों में बात करे, वास करे, तो इस तरह के नहीं, ये गुनाह है, ये बुरा है, इसको छोड़ दो, तुम पर आज़ाब आ सकता है, लोगों को अल्लाह की रहमत से मायूस कर दे और बहरहाल हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इरशाद तवील है, हम उन तफसीलात को छोड़ देते हैं। और भी मुख्तलिफ अकवाल हैं, कोई देखना चाहे तो उसकी तफसीलात मारिफुल कुरान वगैरह में भी देख सकता है। बहरहाल आयत का मफहूम वाज़ह हो गया। यहाँ पर एक और बात करके हम आगे चलते हैं, वो ये है कि हमने जो आयत पढ़ी कि इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, उससे पहले लफ्ज़ है कदालिक, ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك। जमहूर के नज़दीक क़िरात इसी तरह है, लोगों में, चौपायों में, जानवरों और चौपायों में भी मुख्तलिफ रंग होते हैं, इसी तरह जैसे पीछे फलों में थे, पहाड़ों में थे, इसी तरह। और इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा अलग हिस्सा हो गया। बाज़ मुफस्सिरीन की राय यह है कि यहाँ पर हम वक्फ़ करेंगे व मिन अन्नासी व दवाब वल अनआम मुख्तलिफुन अलवानुहू, यहाँ पर वक्फ़ करेंगे। कज़ालिक इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, जिस तरह फलों में रंग मुख्तलिफ हैं, जिस तरह पहाड़ों में रंग मुख्तलिफ हैं, जिस तरह लोगों में, जानवरों, चौपायों में रंग मुख्तलिफ हैं, इसी तरह अल्लाह की खशियत में भी लोगों के रंग मुख्तलिफ हैं, लोगों के अंदाज मुख्तलिफ हैं, लोगों के दराजात मुख्तलिफ हैं। और बात बिल्कुल सही है, चाहे हम उस कज़ालिक को आगे के साथ जोड़ें या पीछे के साथ जोड़ें, बात बिल्कुल सही है। और तफसीर मैंने वजाहत करते हुए बता दिया कि इसी तरह है, लोगों के दराजात मुख्तलिफ हैं, पीछे के अल्लाह ताला ने जो मुख्तलिफ रंग और अकसाम बयान की उससे भी बता दिया कि खशियत में भी लोगों के दराजात बहुत मुख्तलिफ होते हैं। बहरहाल ये एक मतलूब चीज़ है, इन्नल लदीन यख्शौन रब्बहुम बिलगैब लहुम मग़फ़िरतुन व अजरुन कबीर, खशियत मतलूब है, ज़रूरी है। कम अज़ कम दर्जे में खशियत ईमान का हिस्सा है, जितना खशियत बढ़ती चली जाएगी इतना ही ज़्यादा इंसान तरक्की करता चला जाएगा, जितनी अल्लाह की मारिफत बढ़ेगी इतनी खशियत बढ़ती चली जाएगी। इसी वजह से अम्बिया अलैहिस्सलाम की खशियत कैसी होती थी, आदम अलैहिस्सलाम उनसे एक कसूर हो जाता है और उसको भी अल्लाह ताला फरमाते हैं नसिया, आदम अलैहिस्सलाम भूल गए थे, एक कसूर हुआ, एक ही मर्तबा हुआ, कितना उस पर रोना और तलाफ़ी करना और अपने जुर्म की माफ़ी मांगना और कसरत तोबा, कसरत से तोबा करते रहे करते रहे करते रहे। हम अपना हाल देखें, अपना हाल सोचें कि हमसे कितनी मर्तबा ज़िंदगी में गलतियाँ हुई होंगी, कितनी मर्तबा गुनाह हुए होंगे, और वो भी भूल कर नहीं, और एक नहीं, दो नहीं, 100 का नंबर भी बहुत कम है। कितनी मर्तबा हमसे गलतियाँ हुई होंगी, कितनी मर्तबा गुनाह हुए होंगे, और हमारी तौबा उनके मुकाबले में कितनी रही, इससे कि वो खशियत नहीं, वो खौफ नहीं है। انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام اتنا اونچا ہوا کرتا تھا، اتنا اونچا ہوا کرتا تھا کہ چھوٹی سی غلطی، جس کو شریعت کی اصطلاح میں گناہ بھی نہ کہیں، غلطی بھی ہو جائے تو اس پر ایسی توبہ، ایسی توبہ کہ ہم لوگ اس طرح کے، ہم لوگ گناہ کبیرہ بھی کئی کر لیں تب بھی ہم اس درجے کی توبہ نہ کریں. وہی ہم تسلی کر کے بیٹھے ہیں کہ نہیں نہیں اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہیں، اور وہ حضرات یہ سوچتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی شان بڑی عظیم ہے، اللہ کے چھوٹے سے حکم کی تھوڑی سی خلاف ورزی بھی کتنا بڑا جرم ہے، اللہ تعالیٰ کے احسانات کی ناقدری ہے. ان حضرات کے اندر خشیت ہوتی تھی. یہ ایک مثال تھی آدم علیہ السلام کی، ورنہ تو انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام، اولیاء اعظام، ان کی تاریخ میں واقعات بھرے پڑے ہیں کہ کیسی ان کے یہاں خشیت ہوتی تھی، راتوں کو اٹھ اٹھ کر کیسے وہ رویا کرتے تھے اور کیسے اللہ کے سامنے مانگا کرتے تھے. یہ سب کیا تھا؟ خشیت تھی. آگے چلتے ہیں. ان الذين يخشون ربهم، اچھا، ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه يرجون تجاره لن تبور لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ. پیچھے اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی صفت کیا بیان فرمائی؟ خشیت. خشیت کا تعلق دل سے ہے. تو اللہ کے نیک بندوں کے اندر ایک تو ان کی باطنی صفت ہوتی ہے خشیت، کہ اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی ان کے دلوں میں ایسی ہوتی ہے، ایسی رچی بسی ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کے لیے آگے نہیں بڑھ سکتے. کبھی کوئی غلطی ہو گئی تو توبہ پہ توبہ کرتے رہتے ہیں، مطمئن ہو کر بیٹھ نہیں جاتے. اور وہ تو باطنی صفت تھی نا خشیت، اب اللہ تعالیٰ ان کے ظاہری صفات بیان فرما رہے ہیں. پہلے دل کا عمل بیان فرمایا، اب ظاہر کا عمل. ظاہر کے عمل میں کتنی چیزیں؟ ان الذین یتلون کتاب اللہ، جو کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں. ظاہر اعمال میں ایک عمل ہو گیا زبان کا عمل، تلاوت. واقام الصلاۃ، بدن کا عمل ہو گیا نماز قائم کرنا. وانفقوا مما رزقناہم، ہم نے جو ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اپنا مال نہیں ہے ان کا، کسی کا بھی اپنا مال نہیں، ہم نے دیا ہوا ہے. انسان کہتا ہے میں نے کمایا، میں نے کمایا، میرا ہے، ہم نے دیا ہوا ہے، اس میں سے خرچ کرتے ہیں. زبانی عبادت ہو گئی، بدنی عبادت ہو گئی، مالی عبادت ہو گئی. تو اللہ کے نیک بندوں کی صفات کیا ہیں؟ دل ان کا خشیت سے معمور ہو، زبان پر تلاوت و تسبیحات ہوں، نماز کے ساتھ ان کو تعلق ہو. پاس پڑھ لینا بس نہیں، نماز کو قائم کرنا، نماز کے ساتھ ان کو تعلق ہو، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کہ ان کو عادت ہو، یہ سمجھ کر کہ یہ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، میرا نہیں ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے. اور خرچ کرنے میں دو صفتیں آگے بیان فرمائیں، دو حالتیں بیان فرمائیں، سرا و علانیتا، چھپ کر بھی، علانیہ بھی، یعنی حالات کے اعتبار سے کبھی چھپ کر، کبھی علانیہ. کبھی موقع ایسا ہوتا ہے کہ چھپ کر دینا اچھا ہوتا ہے تاکہ ریا سے انسان بچ جائے. کبھی موقع ایسا ہوتا ہے کہ نہیں، اس وقت چھپ کر دینے کے بجائے علانیہ دینا بہتر ہے تاکہ اور بھی لوگ دیں، تاکہ اور بھی لوگوں کو ترغیب ہو. اچھا ٹھیک ہے، چلو ہم بھی دے رہے ہیں، فلانا بھی دے، اچھا ٹھیک ہے، اور کون دینے کے لیے تھے، اور بھی لوگ دے دیں، تاکہ کبھی ضرورت کا ایسا موقع آ جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو صدقے کی ترغیب دی. ضرورت تھی، غزوے کا موقع تھا، ایک انصاری صحابی اٹھے اور اچھا خاصا ایک تھیلا لے کر آئے، بہت قیمتی، اس میں اتنا بھاری تھا وہ تھیلا کہ اٹھانا ان کے لیے مشکل تھا. پیسے لے کر آئے، اس زمانے کے لے کر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا. ایک کو دیکھا، اچھا دوسرے اٹھے، وہ گئے، تیسرے اٹھے، وہ گئے، اور جا کر لوگ لاتے رہے، ڈھیر لگ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے چاند کی طرح چمک رہا تھا. ابتدا کرنے والے نے ابتدا کی اور بعد میں دوسرے لوگ کرتے رہے، فضیلت کون لے گیا؟ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ جو شروع کرتا ہے اور دوسرے اس کو دیکھ کر کرتے ہیں تو پہلے والے کو دوسروں کا بھی اجر مل جاتا ہے. دوسروں کے اجر میں کوئی کمی نہیں آئی تو کوئی نقصان نہیں ہے, لیکن پہلے والے کو اجر مل جاتا ہے. تو یہ بھی ہوتا ہے کبھی انسان, اب اس کی مختلف مثالیں ہوتی ہیں, بعض اعمال سرن کرنے کے ہوتے ہیں, چھپ کر کرنے کے, بعض اعمال علانیہ کرنے کے ہوتے ہیں. کبھی ایسا موقع ہے کہ انسان اپنا عمل کرے, ٹھیک ہے میرا اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے, میں کیوں لوگوں کو دکھاؤں, یہ تو میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک خصوصی معاملہ ہے. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اچھا شاید مسجد میں ہم اس وقت نفل پڑھ لیں تو اور بھی چند لوگ نفل پڑھ لیں گے, چلو لوگوں کو بھی ذرا عادت ہو جائے گی. مسجد میں اگر ہم یہ عمل کر لیں, تلاوت کرنے بیٹھ جائیں, اور بھی لوگ ذرا بیٹھ جائیں گے تو اس میں لوگوں کو عادت ہو جائے گی, اور لوگ بھی اس کی برکت سے کر لیں گے. تو کبھی کبھی علانیہ بہتر ہے, کبھی کبھی سر بہتر ہے. اور عبادتوں میں بھی یہی ہے. یہ تو ہم ایک معنی ہو گئے حالات کے اعتبار سے, کبھی سر چھپ کر کرنا بہتر, کبھی علانیہ کرنا بہتر. دوسری صورت یہ ہے کہ جو عبادات فرض و لازم ہیں ان کو علانیہ کرنا بہتر ہے, اور جو عبادات نوافل ہیں ان کو چھپ کر کرنا بہتر ہے. زکوٰۃ انسان چھپ چھپ کر نہ دے, نہیں زکوٰۃ دے رہا ہوں, زکوٰۃ کی رقم دے تو نہیں, اس کو چھپانے کی کوشش نہ کرے تاکہ اوروں کو بھی اگر زکوٰۃ نہیں دی تو ان کو بھی ذہن میں آ جائے ہاں ہمیں بھی زکوٰۃ دینی ہے. کوئی احسان نہیں کر, زکوٰۃ دینے والا تو زکوٰۃ دے کر اپنا ذمہ جو فریضہ ہے وہ ادا کر رہا ہے, اس میں کوئی ریا نہیں ہے. فرض نماز ہم پڑھتے ہیں صرف علانیہ نہیں, صرف مسجد میں نہیں, بلکہ اس کے لیے باقاعدہ اعلان ہوتا ہے کہ ابھی نماز ہوگی اور نماز پڑھنے والے آ جائیں گے. اذان ہوتی ہے, اقامت ہوتی ہے, ایک امام نماز پڑھاتا ہے, لوگ آ کر نماز پڑھتے ہیں کھل کر علانیہ اعلان کر کے. تو فرائض میں اعلان ہوتا ہے اور نوافل میں اخفاء ہوتا ہے, لیکن اس میں بھی میں نے بتایا پہلی والی صورت میں کہ کبھی کبھی نوافل میں بھی علانیہ کرنے میں کی فضیلت بڑھ جاتی ہے. بس انسان کرے تو اللہ کی رضا کے لیے کرے, اور یہ سوچ کر کہ اچھا شاید میرے کرنے سے کسی اور کو بھی ترغیب ہو جائے تو مجھے اور ذرا اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے گی. یہ نہیں کہ لوگ مجھے نیک سمجھیں گے, لوگ نیک سمجھ کر کیا کر لیں گے, کیا مل جائے گا. تو بہرحال یہاں پر تین عمل بیان کیے. پہلے پچھلی آیت میں دل کا عمل بیان فرمایا تھا, اب اس آیت میں چار ظاہری اعمال بیان فرمائے. تلاوت کا اہتمام ہو, نماز سے انسان کا تعلق ہو, انفاق فی سبیل اللہ کا اہتمام ہو, تو جو یہ کام کر لے یرجون تجارتا لن تبور, تو ایسے لوگ امید رکھتے ہیں ایسی تجارت کی جس میں نقصان نہیں ہوگا. عجیب نظام, عجیب الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ کے. یرجون امید, یہ بھی نہیں فرمایا اچھا ان کے لیے تو اب یقینی جنت ہو گئی, نہیں نہیں, اعمال صالحہ کی وجہ سے جنت یقینی نہیں ہو جاتی, اس لیے کہ ہمارے اعمال ہی کے اس قابل کہاں ہیں کہ ہماری اللہ نے جو ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں ہم اس کا شکر ادا کر سکیں. کیا ہماری ایک آنکھ کی نعمت کے شکرانے میں پوری زندگی کی نمازیں لے لی جائیں تو وہ بھی حساب برابر نہیں ہوگا. پوری زندگی کی نمازیں ایک آنکھ کی قیمت نہیں ادا کر سکتی, باقی نعمتیں تو اس کے علاوہ ہیں. تو اس لیے انسان کی عبادت کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور احسانات کے حقوق اس سے ادا نہیں ہو سکتے ہیں, شکریہ شکر کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے. تو اس لیے امید, اور پھر یہ بھی ہے کہ جب کسی بڑی ذات سے, کسی سخی ذات سے امید لگائی جاتی ہے کہ اچھا وہ مجھے اچھا دے گا تو وہ امید سے بڑھ کر دیتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ایسا ہی ہے. من جاء بالحسنتی فلہ عشر امثالہا, جو کوئی ایک نیکی لائے گا تو کم از کم اصول یہ ہے کہ اس ایک کے 10 ملیں گے, پھر میری طرف سے اضافہ کرتے کرتے کتنا ہوگا. حدیث میں آتا ہے 700 ضعف تک, 700 گنا زیادہ, بلکہ بعد حدیثوں میں اس سے زیادہ, الا اضعاف کثیرہ, کئی گنا زیادہ, 10 کی بھی قید نہیں, 700 کی بھی قید نہیں, کئی گنا زیادہ کتنا ہوگا اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے. یرجون, امید رکھنا, اللہ سے اچھی امید رکھی جائے. لیکن پہلے آ چکا ہے کہ امید الگ ہے, تمنا الگ ہے. امید کب ہوتی ہے؟ جو کوشش پر مرتب ہوتی ہے. بغیر کوشش کے انسان کہنی نہیں بستی کہ اللہ تعالیٰ تو غفور و رحیم, اللہ تعالیٰ بہت دینے والے, میں اچھی امید رکھتا ہوں. امید ان لوگوں کی معتبر ہے جو پہلی بات خشیت, دوسری بات تلاوت، تیسری چیز اقامت صلاح، چوتھی چیز انفاق فی سبیل اللہ. چار کام کرے گا، ایک کا تعلق دل سے، باقی کا تعلق ظاہر سے. جو یہ کام چار کرے تو اس کے بعد ہے یرجونا، اب امید رکھے تو ٹھیک ہے. یرجونا تجارت لن تبور. تو یرجونا کا لفظ میں نے بتا دیا، امید کیوں فرمایا؟ اب یقین کیوں نہیں؟ ظاہر ہے یقین تو ہو ہی نہیں سکتا، کون اپنے بارے میں کہہ سکتا ہے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے کسی کو اس کا عمل نجات نہیں دلا سکتا، صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ آپ کو بھی؟ میرا بھی یہی معاملہ ہے، جو بھی نجات پائے گا اللہ کی رحمت سے پائے گا. تو ہمارا کیا شمار ہے؟ یرجون تجارت لن تبور، تو امید رکھتے ہیں. آگے فرمایا لفظ تجارت، دنیا کی تجارتوں میں تو نقصان بھی ہو جاتا ہے، بزنس میں پیسے لگائے تھے اس میں نقصان ہو گیا، انسان بینکرپٹ بھی ہو جاتا ہے، اور عجیب عجیب حالات پیش آ جاتے ہیں. کبھی فائدہ ہو جاتا ہے، تھوڑا بہت فائدہ ہوتا ہے، کبھی زیادہ فائدہ ہوتا ہے، کبھی نقصان ہوتا ہے، کبھی پورا مال ڈوب جاتا ہے. آخرت کی تجارت ایسی ہے کہ انسان دے رہا ہے تھوڑا سا، نفع ہے بہت زیادہ، دے رہا ہے عارضی چیز، مل رہا ہے دائمی. تو لن تبور، نقصان نہیں ہے، نقصان نہیں ہے. آخرت کے لیے انسان جو عمل کر لے وہاں نقصان نہیں، فائدہ ہی فائدہ ہے اور خیر ہی خیر ہے. بس یہ ہے کہ ہم اپنی سوچ کو ذرا درست کر لیں کہ ہاں ہم مانتے ہوں کہ مرنے کے بعد ہمیں آخرت میں حساب دینا ہے اور وہاں پر ہمیں کچھ ملنے والا ہے. اگر یہ بات دل میں بیٹھ گئی تو انسان بڑی سے بڑی چیز دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. لیکن جب وہ یقین دل میں پختہ نہیں ہے تو پھر انسان جو کرتا ہے وہ دنیا کے لیے کرتا ہے، دیکھتا ہے اچھا اس میں میرے دنیا کے بھی فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا، وہ ہے تو کر لو ورنہ چلو ٹھیک ہے بعد میں دیکھ لیں گے. یرجون تجارت لن تبور، لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلی، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو پورا پورا اجر، ان کا پورا پورا ان کے نیکیوں کا بدلہ عطا فرمائے. ویزیدہم، وہی بات، جب اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ برابر سرور تو نہیں دیں گے کہ ایک کا ایک دیں. ویزیدہم من فضلی، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے مزید عطا فرمائیں گے. وہ مزید کیا ہوگا؟ ایک کے 10 گنا زیادہ، 700 گنا زیادہ. پھر مزید کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں جو خیر اور عافیت حاصل ہوگی، ایک خرچ کرتا ہے اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ مال میں برکت دیتے ہیں، مزید ہے. آخرت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ملے گا، وہ یزیدہم، مزید ہے. مزید میں تو چلتے ہی چلے جائیں، کیا کیا اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. وہ یزیدہم من فضلی، اس لیے کہ انسان سے تو غلطیاں ہوتی ہی ہیں، کوشش کرے گا، تلاوتیں کرے گا، نماز پڑھے گا، غلطیاں تو ہوں گی. ان غلطیوں کے ساتھ ساتھ اللہ کا حال یہ ہے کہ غلطیوں کو اللہ تعالیٰ بخشتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ غلطیوں کو بخشتے رہتے ہیں، غفور. ورنہ تو ہماری کوئی نیکی کام ہی نہ آتی، نمازیں پڑھیں ایک گناہ کر لے سب نمازیں گئیں، نہیں، اللہ تعالیٰ تو بخش دیتے ہیں، کوئی بات نہیں، چلو گناہ بخش دیا، نیکی بھی تمہاری باقی رہی، گناہ بھی بخش دیا. اور نیکی ہماری کس کام کی؟ دھیان کہیں اور تھا، نمازیں تھوڑی سی پڑھیں، 24 گھنٹے میں کتنی دیر نماز میں لگائی. لیکن اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ کہ شکور، چھوٹی سی چیز کو اللہ تعالیٰ بہت بڑا کر لے لیتے ہیں، بہت زیادہ قدر کرنے والے ہیں. بادشاہ کے پاس ایک دیہاتی جاتا ہے، بیوی سے پوچھتا ہے کہ اچھا میں بادشاہ کے پاس جا رہا ہوں، کیا لے کر جاؤں؟ کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی، بیچارہ خود غریب، گھر میں کھانے کا ہے نہیں، بادشاہ کے پاس جانا چاہ رہا ہے کہ اچھا بادشاہ سے مل لوں، اب جائے گا تو کیا لے کر جائے، خالی ہاتھ جانا بھی اچھا نہیں ہے، چلو کوئی ہدیہ تو لے کر جانا ہوگا. ہمارے یہاں گاؤں میں کنویں کا پانی بہت اچھا ہے، تو میں جاتا ہوں کنویں کا پانی بھر لیتا ہوں. کنویں کا پانی بھرا اور اس کو لیا، بند کیا اور چلنا شروع کر دیا. اور لمبا سفر ہے اور صحراؤں میں گزر رہا ہے، گرد و غبار اڑ رہا ہے. بادشاہ کے پاس گیا، بادشاہ کے پاس پہنچا، اچھا کیا یہ ہدیہ لے کر آیا ہوں؟ ہدیہ کیا ہے؟ یہ ہمارے یہاں کنویں کا بہترین میٹھا پانی آپ کے لیے لایا ہوں. جب وہاں کھولا، اتنے طویل سفر، گرد و غبار والا اور ہر طرف سے گرمی بھی، اس کو کھولا تو بدبو نکلی. بادشاہ نے قبول کر لیا کہ بیچارہ دیہاتی ہے، دور سے لایا ہے، پتہ نہیں کیا سوچ کر لایا ہوگا. حالانکہ بادشاہ کے محل کے نیچے تو وہاں بغداد کی وہ نہریں بہہ رہی تھیں، اس کو بیچارے کو کیا پتہ. بادشاہ نے قبول کر لیا، اس کے بدلے میں اس کو انعام بھی دے دیا. اب جب وہ جانے لگا تو بادشاہ نے کہا اپنے کام والے سے، خادم سے کہا، وزیر سے، وزیر تو نہیں، دوسرے خادم سے کہا کہ جاؤ اس کو لے جانا جہاں وہ نہر کا جو کنارہ ہے اس نہر کے کنارے کی طرف سے لے جانا تاکہ وہ نہر بھی دیکھ لے، اس طرف سے پھر آگے اس کو لے جانا۔ لے گیا، وہاں دیکھا، اب وہ دیہاتی بیچارہ سوچ میں پڑ گیا کہ ہمارے کنویں کا پانی کیسا تھا اور یہ نہر کا پانی کتنا بہترین پانی ہے، پھر بھی بادشاہ نے میرا وہ پانی قبول کر لیا، وہ کنویں کا پانی تو کچھ بھی نہیں تھا، یہ پانی اتنا بہترین یہاں بہہ رہا ہے، ان کے محل کے نیچے بہہ رہا ہے۔ سوچ میں پڑ گیا کہ بادشاہ نے میرا اتنے گندے پانی کو قبول کر لیا اور میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ بہت خوش ہو کر قبول کیا ہے۔ بس ایک واقعہ ہے اور حقیقت ہے، تو اسی کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری عبادتیں اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا ہیں، اس کی حیثیت کیا ہے، ہمارے سجدے کیا ہیں، ہماری دعائیں کیا ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے کہ وہ شکور ہیں، چھوٹی سی بات کی بہت زیادہ قدر فرماتے ہیں اور اس کو قبول فرماتے ہیں، ورنہ ہمارے عبادتیں اس قابل نہیں تھیں اور گناہ ایسے تھے کہ پکڑ ہو جائے، لیکن دونوں باتیں، وہ اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے شکور بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو، یہ بڑی ایسی باتیں ہیں جو ہمارے لیے کامیابی کے بنیادی اصول ہیں جو یہاں سمجھائے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں صحیح سمجھ بھی عطا فرمائے اور اس کے مطابق اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔